حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق دی اللہ کے دین کے نام پر جمعے کے دن، جو رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے، اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہوں، خدا متعال کی تعلیمات کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ انشاءاللہ فلاح اور سعادت حاصل کریں. وقت کے امام کے نام سے منسوب یہ دن ہے، اللہ کے حضور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اسلام کی تعلیمات میں جو ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہو. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر انسان اس مشکل کو حل کر لے اپنی زندگی کے اندر کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو پھر بہت سارے کام اس کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی بھی وجہ سے انسان اسے حل نہ کر سکے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، عام حالات میں تو زندگی گزر جائے گی، لیکن جب حالات میں سختی آئے گی تو وہ ان سختیوں کو حل نہیں کر پائے گا، اور ان سختیوں کے نتیجے میں مشکلات اس کے ذہن میں اور بڑھنا شروع ہو جائیں گی. پھر ممکن ہے غلطیاں کرے، ممکن ہے کہ ایسے راستے پہ چل نکلے جو نہ اس کے لیے بہتر ہو، نہ اس کی دنیا کے لیے بہتر ہو، آخرت کے لیے بہتر ہو، نہ معاشرے کے لیے بہتر ہو، معاشرے کو بھی برباد کرے. ایک مثال عرض کروں گا، اگر ایک انسان یہ جانتا ہو کہ زندگی کے اندر ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو مولا کا بہت مشہور ایک فرمان ہے، امیر المومنین سے منسوب ہے، مولا کے نام پہ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فرمائے کہ غرر الحکم ایک کتاب ہے، مشہور کتاب، اس کے اندر موجود ہے، فرمائے کہ تم لوگ خلق ہوئے ہو آخرت کے لیے نہ دنیا کے لیے، اور خلق ہوئے ہو بقا کے لیے نہ فنا کے لیے. علامہ طباطبائی اس قول کو بہت زیادہ دہراتے تھے اور کئی جگہ پہ ان سے مشہور ہے یہ قول، خلق ہوئے ہو آخرت کے لیے نہ دنیا کے لیے، خلق ہوئے ہو بقا کے لیے نہ فنا کے لیے. یہ جو انسان کی زندگی میں غلطی پیش آتی ہے، سب سے بڑی غلطی میرا خیال ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کا دار و غرور کہا جاتا ہے، میں نے پچھلے جملے بھی شاید چند جملے عرض کیے تھے اس سلسلے میں، سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ میں یہاں کے لیے خلق ہوا ہوں اور مجھے یہاں کے لیے ساری جد و جہد کرنی ہے، تو وہ اپنی ساری خوشیاں یہاں ڈھونڈتا ہے، اور اگر وہ خوشیاں نہ ملے تو اپنے آپ کو ناکام تصور کرتا ہے، وہ ساری کامیابیاں یہیں ڈھونڈنے لگتا ہے، یہاں کامیابی نہ ملے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا. اور امام فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے. جیسے وہ اس بات کو سمجھتا ہے پھر ایک اور مشکل آتی ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ ایک اور چیپٹر کھلتا ہے اس کے سامنے، وہ یہ کہ اگر میں دنیا کے لیے خلق ہوا ہوتا تو مجھے دولت چاہیے، مجھے طاقت چاہیے، اگر میں آخرت کے لیے خلق ہوا ہوں تو وہاں کون سا سکہ چل رہا ہے، یہاں یہ سکہ چلتا ہے، یہاں دولت اور طاقت کا سکہ چلتا ہے. تو اگر دنیا کے لیے خلق ہوا ہوں تو میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ دولت کماؤں، طاقت کماؤں، شہرت کماؤں، اگر آخرت کے لیے خلق ہوا ہوں تو وہاں سکہ کون سا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ خدا نے متعال کے نزدیک کچھ چیزیں اس دنیا کی وہاں قبول ہیں، بہت ساری چیزیں اس دنیا کی وہاں قبول نہیں ہیں. اس دنیا میں میں کتنی ہی شہرت کما لوں، آخرت میں اس کا جس کو کہتے ہیں کہ رتی برابر بھی اثر نہیں پڑے گا. مچھر کے پر کے برابر بھی اثر نہیں پڑے گا، یہاں کی شہرت وہاں کے اوپر اثر ڈال دے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی وہ یہ کہ بھائی آخرت میں جو سکہ چلتا ہے کیا چلتا ہے. تو وہ اللہ نے فرمایا نہیں معلوم کتنی آیات کے اندر خدا تعالیٰ جزا کا ذکر کرتا ہے، ثواب کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے بما کنتم تعملون، یہ اس وجہ سے جو تم انجام دیتے تھے عمل. ایک سکہ جو وہاں پہ چلتا ہے وہ عمل صالح ہے، حسنہ، خیر، نیکی. تو اب انسان اگر کوئی اس مشکل کو حل کر چکا ہو اپنے ذہن کے اندر کہ بھائی میں دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، میں آخرت کے لیے خلق ہوا ہوں، تو دنیا کی ناکامی اور کامیابی جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نہ تم اس پہ غصہ کرو غم کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، نہ اس پہ بہت اکڑو اور اتراؤ جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ یہ دنیا ہے بالآخر. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے دنیا کے اندر یہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو اگر کوئی انسان اس کو حل کر لے تو اس کو فوراً یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بھائی آخرت میں جس چیز نے چلنا ہے میرے لیے وہ کیا ہے. تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی عمل صالح نے چلنا ہے، خیر نے چلنا ہے، نیت اچھی ہو اس نے چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً قرآن کریم نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا، انبیاء نے، اولیاء نے، اوصیاء نے، آئمہ نے یہ کہا، کیا کیا پھر کس طریقے سے انجام دیا. ایک معاملہ ہوتا ہے تھیوریٹیکل ڈسکشن، آپ نظریاتی طور پر بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں آخرت کے لیے خلق ہوا ہوں، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، بقا کے لیے خلق ہوا ہوں، فنا کے لیے خلق نہیں ہوا. سب سے بڑی مشکل اس نظریے کو حل کرنے کے بعد زمین کے اوپر اترنا ہے، کام کرنا ہے. وہ کام کیسے ہوگا؟ اب جہاں پہ ٹیسٹ ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ مشکل حل نہ ہوئی ہو یقین کی حد میں، یا کم از کم کہیے کہ یقین سے تھوڑا نیچے اطمینان کی حد میں، عام زندگی میں صحیح چلے گا، جب مشکل پڑے گی تو کیا کرے گا؟ اگر اس بات کو اس نے اپنے ذہن میں حل نہیں کیا تو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ، خود سے جو ہوگا وہ غلطی ہوگی. اب یہ جو اہل دنیا بعض اوقات حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ کے اوپر بہت کریٹیکل کوئی جگہ آئی، بہت بڑی کوئی غلطی کر دی، کسی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، اچھا جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے 20 سال اس قتل کے بعد کیا ہوں گے؟ نہیں. اس وقت تو اس کے ذہن کے اندر ایک غبار آتا ہے اور ایک دھواں سا اٹھتا ہے اور ایک طوفان اٹھتا ہے اور وہ ایک کام کر گزرتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کریٹیکل ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تھا. تو جو میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، ایک تو ایک زندگی کے حوالے سے زندگی کی مشکلات ہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک بندہ خدا تھا، فوت ہو گیا اب تو، وہ بندہ خدا پہلے نابینا نہیں تھا، بعد میں نابینا ہوا کسی بیماری کی وجہ سے، اچھی عمر میں جا کے نابینا ہوا. تو ظاہر بہت تکلیف دہ ایک انسان پیدائشی نابینا ہو بعد میں نابینا ہو جائے. نابینا ہوا، اس نے زندگی کی بہرحال اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، اور نابینگی کے عالم میں بھی مجھے یاد ہے اس نے ایک ماسٹرز کیا یونیورسٹی سے. پھر ایسا ہوا کہ نہیں معلوم سے کوئی اور بیماری لگی، وہ پیرالائز بھی ہو گیا، فلج ہو گیا. تو جب میں ایک دفعہ اسے ملنے گیا تو اس نے مجھ سے ایک بڑا عجیب جملہ پوچھا، کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے میں نابینا بھی تھا، پیرالائز بھی ہو گیا، اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب میں جیوں کس کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. وہ کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اچھا اب تکلفات ہٹ جاتے ہیں. پھر مثلا آپ مجھ سے آج پوچھیں میں سب صحیح ہوں، میں کہوں گا میں اس لیے جی رہا ہوں، ابھی میں تکلف کر سکتا ہوں، مصنوعی چیز جواب دے سکتا ہوں. لیکن ایک آدمی فلج ہوا ہوا ہے، اب وہ کیا تکلف کرے گا، کیا نمائش کرے گا؟ اب تو دل سے کوئی چیز جواب نکلنی چاہیے نا. اب مثال کے طور پر وہ کنونس ہو کہ میں خدا کی خاطر زندہ ہوں، آخرت کی خاطر زندہ ہوں، اپنی نفسانی تربیت کے لیے زندہ ہوں، تزکیہ نفس کے لیے زندہ ہوں، تو پھر یہ زندہ رہے گا، یہ اپنی زندگی کو جاری رکھے گا، ورنہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. پھر وہ جیسے وہ مشہور واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے محبوب بندے سے ملا، خدا نے جگہ بتائی، وہاں چلے جاؤ، وہاں دیکھا ایک بندہ پڑا ہے جس کے جسم کے ہر حصے میں بیماری ہے، ہر حصے میں جسم کی بیماری ہے، اور مثال کے طور پر صرف زبان اس کی حرکت میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نزدیک گئے، دیکھا خدا کی حمد و ثنا کر رہا، بڑے متاثر ہوئے، خدا نے مثال کا شکر کیا کہ تو نے مجھے اس سے ملنے کا موقع دیا. اس کے بعد اس بندے خدا سے پوچھا کہ تم جو کر رہے ہو یہ بہت بڑا کام ہے، مثلا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو تم حمد کر رہے ہو اور شکر کر رہے ہو، اب شکر کس بات کا کر رہے ہو؟ اس دنیا میں سے کچھ نہیں رہا تمہارے لیے، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں تمہارا، خدا نے متعلق کس طریقے سے اس کی زندگی پورا کر رہا تھا وہ نہیں معلوم، کوئی جانور آتا تھا، کوئی پرندہ آتا تھا، اس طرح سے زندگی پوری ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے میرے جیسے دنیا میں کتنے دیکھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں دیکھے، تم واحد نظر آتے ہو. کہنے لگا کہ اگر یہ نظام خدا کا نظام ہے اور جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی خاص چیز ہے جو خدا نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے. شکر اس بات کا ہے، خدا مجھے ایک خاص مقام دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں خدا نے متعلق. اچھا، یہ جواب کوئی عام جواب ہے؟ نہیں. میں ابھی سب کچھ صحیح ہو یہ جواب دے سکتا ہوں، لیکن کسی سخت مصیبت میں پڑھوں جس طرح بندے خدا کی مشکل میں، تو اس کے بعد مجھ سے جواب نکلے گا، اس وقت پہ نمائش بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت دکھاوا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت جو کچھ ہوتا ہے انسان کا دل جل رہا ہوتا ہے اندر سے اپنی حالت دیکھ دیکھ کے، اس وقت کیا جواب دے گا وہ؟ تو اس خاطر سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی یہ جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا ایک بنیاد ہے، ان تعلیمات کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ آخرت. اس خاطر قرآن کریم اتنا زیادہ آخرت کے اوپر اصرار کرتا ہے، چونکہ اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہے کہ جب تک ہم یہاں ہیں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، جیسے لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نہیں انشاءاللہ مریں گے دیکھا جائے گا. مرو گے تو وہ تو خدا دکھائی دے گا تمہیں، یہ دنیا میں اس کا اثر کتنا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، اس سے پھر انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. اگر کوئی انسان ان مفاہیم کو سمجھ چکا ہو تو پھر وہ اپنی زندگی کو ایک خاص نظریے سے دیکھتا ہے، ایک خاص ادب سے دیکھتا ہے، اس کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور لب لباب یہ کہ یہ جو ہم اپنی زندگی میں اہداف بناتے ہیں کہ ہم امام وقت کا ساتھ دیں، دین کی نصرت کریں اور دین کی راہ میں جان دیں، یہ اس موقع پہ کھڑے ہو کر کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی ایک عقیدے کے اوپر گزارنی پڑتی ہے، پھر ایک موقع آتا ہے تب انسان وہ خاص عمل انجام دیتا ہے. یہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، آئمہ کا ساتھ دیا، ایسا نہیں تھا کہ اپنی زندگی کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ فضول لوگ تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ غلط فیصلے کرتے رہتے تھے، پھر ایک موقع کے اوپر 61 ہجرا میں کربلا کے سانحے کے موقع کے اوپر صحرا میں کھڑے ہوئے اور اچانک ایک صحیح فیصلہ کر دیا. نہیں، اچانک یہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ پوری زندگیوں کا ماحصل ہوتا ہے جو اس وقت ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے موت سے پہلے کا جو لمحہ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے اتنی زیادہ روایات سنی ہے خدا اچھی موت دے دے اچھی موت دے دے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے، کچھ منٹ پہلے انسان اپنے ارادے کھو بیٹھتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کا رزلٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس وقت دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کیا کیا ہے. اب انسان خدا سے خیر طلب کرے کہ خدا ایسا نہ ہو ہماری زندگی کے گناہ اینڈ ٹائم پر اس وقت کوئی اور مصیبت میں مبتلا کروا دیں، جیسا کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو بہت انسان کو اس موقع کے اوپر اپنے اندر ایک خوف کو احساس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میری زندگی اچھی گزرے تاکہ انشاءاللہ موت اچھی ہو، پھر موت اچھی ہو تو پھر میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں. باقی جو دنیا کیا ہے، باقی دنیا قرآن کریم کے مطابق لہو و لعب و تفاخر و تکاثر اور یہ سب کچھ ہے، باقی تو سب گزرنے والا ہے. ہم لوگ اچھے دور میں ہیں، خداوند متعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت نصیب فرمائے، انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے اندر سرخوری اور اللہ کے سامنے کامیاب انسان بننا نصیب فرمائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل صلی علی محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ، والصلاة والسلام علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ، والصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. والصلاة والسلام على سیدی شباب اہل الجنہ ابن رسول اللہ الامام الحسن والحسین علیہم السلام، اللہم صل علی محمد والصلاة والسلام على ائمة المهديين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي عليه السلام، اللهم صل على محمد به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و آجل فرق. دنیا کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس روایات کے اندر یہ عنوان موجود ہے کہ آخر زمان کے اندر تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہوں گی. مشہور روایت ہے، میں اس کو بہت دفعہ تذکرہ کرتا ہوں، کہ جیسے انسان کوئی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہو اور تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، اور تسبیح انسان ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اچانک دھاگا ٹوٹ گیا، تو جہاں سے بھی ٹوٹتا ہے دونوں طرف سے دانے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ انسان ابھی ہاتھ میں لیے تھا، اچانک دانے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک دانے کو پکڑتا ہے، دوسرے دانے کو پکڑتا ہے، یہاں پہ 100 دانے اور معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آخر زمانے میں فرمایا حوادث اتنی تیزی سے پیش آئیں گے، بہت تیزی سے، ہمیں آنکھوں کے سامنے ایک ایک مہینے کے اندر وہ واقعات ہو رہے ہیں جو عام زمانوں کے اندر شاید سالوں لگتے تو پھر یہ سب پیش آتا. تو مثال کے طور پہ انسان صرف اتنا ہی سوچے کہ آخری ایک ہفتے میں 10 دن میں کیا کچھ ہوا، نہیں معلوم کیا کچھ ہو گیا. اب یہ ہے کہ مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے ہم سب کو موظف کیا کہ مسلمانوں کے حال احوال کی طرف سوچیں، غور کریں. جمعے کے خطبے کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کی نصیحت واجبات میں سے قرار پاتی ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے امور کی طرف توجہ. بدقسمتی سے دنیا ظالمین کے نظام کے اندر زندگی گزار رہی ہے. ان ظالموں نے اپنی طاقت کے اوپر انحصار کر کے مظلوموں کو کچلنے کا ارادہ کیا، اور خدا متعالیٰ کا ارادہ ان مظلوموں کی نصرت کا ہے. وہ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. خدا متعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کے اوپر جن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، جن کو کمزور قرار دیا گیا، ہم ان کو قائد قرار دیں گے، ان کے اوپر احسان کریں گے. نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو رہنما بنائیں گے، ان کو زمین کا وارث بنائیں گے. تو آج مثال کے طور پر یہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے، یہ سارا استکباری نظام ہے، یہ سب مل کر فلسطین کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. 100 سال سے زیادہ ہو گیا اس مظلوم قوم کے اوپر ظلم کی، ایک سسٹمیٹک ظلم کو انہوں نے جاری رکھا ہے تاکہ ان کو ختم کر دیں، اور اب آخری دنوں کے اندر وہ مکارانہ ایک اور طریقہ کار جو اختیار کیا گیا، ڈیل آف سینچری کے نام سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پیش کیا. ان سب کی خواہش کیا ہے؟ ان سب کی خواہش یہ ہے کہ فلسطینی ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، مسلمان بھول جائیں کہ ان کے پاس کوئی ملک تھا، مسلمان اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ فلسطین نام کی کوئی جگہ تھی، اب یہاں پہ یہودی ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ صہیونی ہیں، اور یہ یہودی اور صہیونی اس ملک کو ہڑپ کر لیں گے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر دنیا کی طاقت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس پروگرام کے اندر، اس سازش کو کامیاب ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دنیا کے حساب سے دیکھا جائے کہ بھئی جو دنیا کی طاقتور ترین حکومت ہے مثلاً وہ امریکہ کی حکومت ہے، وہ اس کے ساتھ ہے. مثلاً جو دنیا کا ظالمانہ نظام ہے جس کے اندر میڈیا ہے، جس کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جس کے اندر فائنینشیل سسٹمز ہیں، وہ سب ان کے ساتھ ہیں. یہاں پہ پہنچ کر انسان کو اپنے اندر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں صرف ظلم کا نظام ہے یا خدا بھی موجود ہے عام انسان کے سامنے، ورنہ ظاہر خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. اور اگر خدا ہے تو کیا خدا ظالموں کو یہ اجازت دے گا کہ وہ یہ ظلم کر بیٹھے اور کچھ نہ ہو؟ خدا متعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا. البتہ اس کے لیے ایک شرط موجود ہے، وہ شرط یہ ہے کہ مظلوم کو اپنے حق کے حصول کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا، مظلوم کو کہیں نہ کہیں محنت کرنی پڑے گی. الحمدللہ رب العالمین، خدا متعالیٰ کی دیوی توفیق سے کچھ مظلوم جمع ہوئے اور ان مظلوموں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. بہت مشہور ایک واقعہ ہے ایران کی تاریخ میں، اور وہ یہ کہ ان کا ایک بہت ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو آخری بادشاہ تھا اس کا باپ، اس نے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد بھیجی کہ اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی ساری طاقت ختم ہو رہی تھی، سارا اختیار بادشاہ کو ملنا تھا. پوری پارلیمنٹ نے دیکھا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. وہ دھمکیاں دے چکا تھا کہ یہ قرارداد پاس نہیں کرو گے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں سب کو تہس نہس کر دوں گا. اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو قرارداد کو پاس کروا دیں اور پھر سمجھ لو اپنی قبر کے اوپر خود ہی انہوں نے آخری تیاری کر لی، یا یہ کہ قرارداد پاس نہ کریں اور اس کے حملے کے لیے پھر تیار ہو جائیں، وہ حملہ کرے گا. تو پوری پارلیمنٹ ایگری ہو گئی کہ بھائی ہم قرارداد پاس کر رہے ہیں، اپنی جان چھڑا رہے ہیں. وہاں پہ ایک سید موجود تھے، وہ سید کھڑے ہوئے معمم مدرس نام کر کے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ اپنی موت کے اوپر خود سائن کیوں کر رہے ہو؟ کرو گے تب بھی مرو گے، نہیں کرو گے تب بھی مرو گے، تو کم از کم عزت سے تو مرو، مقابلہ کرو اس کا، نہیں کرو سائن. اور الحمدللہ رب العالمین وہ سید کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی خستہ حالت کے باوجود ایسا لوگوں کو جوش دلایا کہ انہوں نے کہا بھائی ہم سائن نہیں کریں گے، اب اس نے جو کرنا ہے کر لے. اس نے حملہ کیا، پارلیمنٹ کے اوپر بمباری ہوئی، نہیں معلوم کیا کیا اس کے واقعات میں ہوئے، لیکن بہادری کا ایک چیپٹر کھول دیا انہوں نے کہ بھائی اپنے ہاتھوں اپنی موت کے اوپر سائن کیوں کریں؟ فلسطینیوں کے سامنے بھی یہی راستہ ہے، کریں گے تب مریں گے، نہیں کریں گے شاید پھر مریں گے، کم از کم عزت سے تو مریں. الحمدللہ رب العالمین اکثر فلسطینیوں نے، سوائے چند بکھے ہوئے لوگوں کے، اکثر فلسطینیوں نے اس بات کو آخری 15-20 سال کے اندر سمجھ لیا ہے کہ بھائی ہمیں عزت سے مرنا ہے، تو وہ اب اس بات کے لیے تیار ہوئے. کاش 50 سال پہلے 70 سال پہلے اس کے لیے تیار ہوتے تو اسرائیل میں بننا ہی نہیں تھا. وہ ان کو نفسیاتی طور پر اتنا کمزور کر دیا، پیچھے ان کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، وہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے رہے، تو وہ اس کے اندر پھنستے چلے گئے. لیکن الحمدللہ رب العالمین اب ان کو شعور حاصل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جب مرنا ہی ہے تو ہم اس کے ہاتھوں کیوں مریں، اپنے آپ کو کیوں اس کے سامنے تسلیم کریں. الحمدللہ رب العالمین اب کم سے کم اتنا ہو گیا کہ فلسطینیوں نے قبول نہیں کیا اسے، اب وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہ اپنا ظلم کریں گے، ان سے پیسہ لیں گے، ان کے بچوں کو اور مصیبت میں ڈالیں گے. لاکھوں بچے عراق کے اندر صرف اس وجہ سے مریں کہ اس کے اوپر پابندیاں لگائیں امریکہ نے، جس کو کہتے ہیں کہ غذائی مواد کی قلت کی وجہ سے لاکھوں بچے مر گئے. اسی طریقے سے یمن کے اندر لاکھوں بچے ان سیاستدانوں کا شکار ہوئے، انہی محمد بن سلمان کی جاہ طلبی کا شکار ہوئے، یہ لاکھوں بچے خدا نے متعال ان کا حساب نہیں لے گا ان سے. ایک بچے کے اوپر خدا نے متعال فرماتا ہے بے ذنب قتلت، کس جرم کے اندر یہ مرا ہے؟ لاکھوں بچے مرے ہیں عراق کے اندر، لاکھوں بچے مر رہے ہیں یمن کے اندر، اتنے ہی اسی طریقے سے شاید اب فلسطین کے اندر کوئی مصیبت آ رہی ہو، باقی جو دوسرے ملکوں کے اندر صومالیہ اور فلاں فلاں جگہ کے اوپر اس نظام ظلم کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں ہوئے. تو کیا خدا نے متعال ان ظالموں کو چھوڑ دے گا اس طریقے سے؟ کیا خدا نے متعال نے قرآن کریم میں نہیں بتایا کہ ہم نے فرعون کو کیسے سزا دی، ہم نے نمرود کو کیسے سزا دی؟ کیا وہ لوگ ان کے مقابلے میں کمزور لوگ تھے؟ وہ بہت طاقتور تھے اپنے دور کے اندر. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس تو وہ طاقت ہے ہی نہیں جو ان کے پاس موجود تھی. تو الحمدللہ رب العالمین ہم اس دور کے اندر ہیں جہاں پر مظلوم کو یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تر جسارتوں کے باوجود جو یہ ظالم کر رہے ہیں، الحمدللہ مظلوم کے اندر ایک طاقت موجود ہے، الحمدللہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے. اور مجھے یقین ہے ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، رہبر معظم نے اس کو بیان کیا، مختلف لوگوں نے، یہ ڈیل کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. جس طرح رہبر نے جب یمن کی جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو اب ایک تاریخی حقیقت ہے ہمارے سامنے، جنگ کے چند دنوں کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس جنگ میں سعودیوں کے جیتنے کا امکان زیرو سے کم ہے، نہیں جیت سکتے اس جنگ. الحمدللہ رب العالمین ہم سب کو معلوم ہے سعودیوں کا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا. اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے، امریکہ یہ سمجھتا ہے، ظلم کا نظام یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی سازشیں کر کے فلسطینیوں کو شکست دے پائیں گے، قطعاً شکست کھانا ہے ان لوگوں نے، ایسا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر اب اتنی بیداری موجود ہے کہ وہ نہیں ہونے دیں گے. اور اصل طاقت آخر میں جا کر جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے. آپ انسانوں کو، کوئی بھی ظالم انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ سکتا ہے، لیکن ارادے اگر آزاد ہوں گے اسے کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا. الحمدللہ رب العالمین ہم فلسطینیوں کے اندر اتنے آزاد انسان دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس غلامی کو قبول نہیں کریں گے، یہ غلامی نہیں چل پائے گی ان کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اور خدا نے چاہا تو انشاءاللہ یہ نظام اسرائیل یقیناً نابود ہونا ہے، یقیناً نابود ہونا ہے، اس کے بقا کا کوئی چانس نہیں ہے، امریکہ کی بقا کا کوئی چانس نہیں ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا. اب خدا تعالیٰ کب انشاءاللہ وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے گا، خدا سے دعا کریں گے، مقابلے کی طاقت رکھیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں گے تاکہ انشاءاللہ خدا وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب یہ آل سعود، یہ اسرائیل، یہ امریکہ، یہ سب نابود ہوں اور اس دنیا کے اوپر نبی اور اولاد نبی کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ نبی کی تمام تر عظمتوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے جس کے اندر کوئی تردید نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے. بہی املا اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا. خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ ان مظلوموں کی مظلومیت کا امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما اور جلد از جلد ان ظالموں کو، آل سعود اور صہیونیوں کو اور نظام ظلم کو جو امریکہ کی صورت میں ظاہر ہوا، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اسلام کے رہنماؤں کو جو مخلصانہ اپنی قوم کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات، عزت و آبرو، جان اور سلامتی میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار، جمعہ کا دن ہے، تیرے حضور دست پہ دعائیں، وقت کے امام کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اس آخرت کی زندگی کے اندر اہل بیت کی ہمراہی، ان کی جوار رحمت، ان کی شفقتیں نصیب فرما. امام کی نصرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.